السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 80. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. وحاجه قومه قال اتحاجونی فی اللہ وقد هدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. جیسے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا تو ان کی کیا کیفیت ہوئی، اور انہوں نے پھر کہا تھا کہ میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، قالا تو کہا اتحاجونی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جھگڑتے ہو تم مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف اور نہیں ڈرتا میں، ما تشرکون ان سے جن سے تم جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ما تشرکون بھی ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، الا سوائیہ مگر ایشا ربی شیعہ یہ کہ میرا رب چاہے کچھ اور، وسیع گھیر لیا ہے ربی میرے رب نے کلا ہر شعین چیز کو، علمن اپنے علم سے، افلا تو کیا پس نہیں، تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ہاں اگر میرا رب چاہے، یعنی وہ بات ہو سکتی ہے، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی کیا وہ توحید تھی، یا کیسا وہ سینس و احساس تھا، یا کیسا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنے رب کا تعارف کس طرح سے کروایا. اور ان کی قوم جب اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگی، آرگیو کرنے لگی، اور اپنے شریکوں کو زیادہ اہمیت دینے لگی، تو ان کا ابراہیم علیہ السلام کا انداز آپ دیکھیں کہ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت دینے والا وہی ہے، اور میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا جو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن کو، ہاں لیکن جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، اگر میرا رب جو چاہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کیوں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو. اور حاجہ کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلیل کے ساتھ وہ لوگ دلیلیں دے رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے بحث برائے بحث یا مباحثہ کر رہے ہوں، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے چاند اور سورج کو دیکھا، اس پر غور کیا، اور غور کرنے پر کیسے ان کے اوپر یہ راز منکشف ہوا، یعنی یہ راز ان پر آشکارا ہوا کہ سبحان اللہ یہ سب تو بے بس مجبور ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، رب تو وہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، رب تو وہ ہے جو ان کو نکال رہا ہے، رب تو وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو چیزیں اتنی نظم و ضبط کے ساتھ، اس قدر پابندی کے ساتھ، سپر پاور کے کنٹرول میں چل رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو کنٹرول کرے تبھی تو یہ چل رہی ہیں نا چیزیں، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا جانا، ورنہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتے تھے. تو طویل مدت تک انہوں نے ان حالات پر غور کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو نبوت پر سرفراز فرمایا الحمدللہ، اور تمام کائنات کے جو اسرار تھے، جو راز تھے، وہ آپ پر کھول دیے الحمدللہ. تو اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان سوچوں اور فکروں سے نجات دلائی جو آپ کئی عرصے سے کر رہے تھے، آپ کو گمراہی سے نکالا، اور جس میں پوری قوم آپ کی ڈوبی ہوئی تھی. جب آپ کو یقین حاصل ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے اصلاح کی شروعات کی، اپنے گھر والوں سے آغاز کیا، اور اسی لیے پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مندروں میں تم نے جو بت لگا رکھے ہیں اور تم ان کو جو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہارا غلط رویہ ہے، یہ سراسر گمراہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی رگ رگ میں سورج پرستی، ستارہ پرستی بچی ہوئی تھی، رچی بسی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے اثرات ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے ان ستاروں اور سیاروں کے خیالی مجسمے بنا رکھے تھے اور مندروں میں نصب کر دیے تھے اور ان کی پرستش کی جاتی تھی. انہیں کو وہ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے اور انہیں کو خوش رکھنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ان کے یہاں پر بہت عام تھیں. تو تبھی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے بیزاری ظاہر کی اور اپنے آپ کو ان سے بری قرار دیا کہ میں ان مشرکوں یعنی جو تم شریک ٹھہراتے ہو جن سے میں ان سے بری ہوں. اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ وقد ہدانی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان کو, پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان کے اندر وہ کوالٹیز اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت دی. تو کہنے کے حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے تو پھر میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں, اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شریک ہوتے ہیں جو لوگ ڈراتے ہیں اور ان کی طرح تعلق سے توہم پرستی میں مبتلا کر دیں کہ یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا, وہ نقصان میں ڈال دیں گے, اگر تم گیارہویں کی نیاز نہیں منائے تو ہر سال مناتے اس سال نہیں منائیں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا, بیمار پڑ جاؤ گے. یہ سب ایکچولی خود ساختہ بتوں سے ڈرانا ہے, یہ توہم پرستی ہے, شرک کی ایک قسم ہے. یہ کہ یہ قربانی بلی کا بکرا نہیں دیے تو نقصان ہو جائے گا, کالا بکرا نہیں دیے تو. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کی خلاف ورزی ہے اور ایک قسم کا شرک ہے یہ. کہ ڈرنا کہ اگر ہم یہ ہر سال کرتے آئے تھے اور اب نہیں کریں گے تو ہم پر مصیبتیں نازل ہوں گی, یہ مشرکین کا طریقہ کار رہا ہے, بت پرست قوموں کا طریقہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کے علم نے تو ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے. سبحان اللہ, انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروایا؟ آپ دیکھیں کہ وہ العلیم ہے, الخبیر ہے. تمہارے بت جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے, نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ایون ہمارے گھر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی نہیں جان سکتے یہ بت تو, جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. سبحان اللہ, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ یا تم غور و فکر سے کام نہیں لو گے؟ تو تذکرون نصیحت حاصل کرنے کو کہتے ہیں, کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یعنی سامنے والا جب سمجھاتا ہے کسی بات کے بارے میں یا کسی پوائنٹ کے بارے میں, تو ایکچولی وہ یہی چاہتا ہے نا کہ جس بات کو وہ سمجھا رہا ہے آگے کے لوگ اس کو سمجھ لیں تاکہ اس کے مطابق عمل کریں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا, بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر. اس لیے ان کے اور رسول اکرم دونوں کے اسوے کی بات کی گئی ہے قرآن میں, اور یہ اسوے کا لفظ اسوہ مطلب جس کے طریقے پر چلا جائے. تو یہ اسوہ کا لفظ جو ہے صرف ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں ہم کو ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے نمرود سے مکالمہ کیا, بات چیت کی, تو نمرود نے کہا تھا کہ اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کام, کسی کو زندگی دینا, کسی کو موت دینا. تو اس نے کسی کو پھانسی کی سزا دے دی, کسی کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی تو اس کو معاف کر دیا. تو کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر بتا دے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایک دائی دین کو اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے, یعنی وہ سامنے والے کو کیسے قائل کرے, یعنی اس کو بر وقت اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتے رہنی چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے بارے میں سامنے والے لوگوں کو کیسے قائل کرنا ہے. کیونکہ جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اب دیکھیں وہ بلا وجہ کی جھوٹ بات پر اپنے دلائل دے کر لوگوں کو قائل کرتے ہیں, نعوذ باللہ کہ اچھا یہ دنیا تو خود بخود بن گئی ایسا ویسا, اس طرح سے جھوٹی باتیں, باطل باتیں بتا کر. تو جب وہ جھوٹی بات پر لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں, تو ہم تو حق پر قائم ہیں. مسلمان بحیثیت ایک مومن بحیثیت ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم حق پر ہیں. تو پھر ایک مومن کو تو زیادہ بہتر ڈیلنگ کرنی آنی چاہیے, زیادہ بہتر طریقے سے حق کے ساتھ دلائل دینے آنے چاہیے, لیکن ہم اس فیلڈ میں قدم ہی نہیں رکھتے کبھی. ہم کہتے کہ اچھا مومن تو بس بالکل ہی بے وقوف سا ہوتا ہے, بھولا بھالا سیدھا سادہ, بس اس کو ہر کوئی بے وقوف بنا دے تو سب بہت اچھا ہے. وہ نہیں, ایسا نہیں, مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن انٹلیکچوئل ہوتا ہے, اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کی روشنی میں استعمال کرتا ہے اور دلائل ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں ان کو قائل کروں. تو یہ دائی دین کی صفات ہونی چاہیے, جو دین کے دائی ہوتے ہیں, جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے اور انہوں نے مزید سیکھنا بھی چاہیے, اس کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے. ابھی ایک کوئی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امریکہ کی گلیوں میں نکڑوں پر کھڑے ہو کر دعوی کا کام کرتے ہیں, حالانکہ پہلے وہ خود کہتے کہ میں خود پہلے بہت راہ سے بھٹکا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. اور وہ کہا جاتا ہے کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر کہیں پر بھی وہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے دلائل دیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا کہ ایک ہی جگہ ان کا جو جمع غفیر تھا مخاطب لوگ, سارے کرسچنز تھے, 25-30 لوگ, سارے کے سارے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا، انہوں نے ایسے دلائل دیے. تو ایک دائی کو ایسے دلائل دینے آنے چاہیے، اور یہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیسے بات چیت کی. ان کی قوم ان سے جھگڑ رہی تھی، دلائل مانگ رہی تھی، یہ دلائل دے رہی تھی ان کو، لیکن وہ بھی سامنے سے دلائل دیتے جا رہے تھے الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی. تو ہمیں بھی بات کرنی آنی چاہیے، یا بر وقت دلائل دینے آنے چاہیے ہم کو. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی دعوت دین کا کام، کہ مشرکوں کو یا اللہ کو نہ ماننے والوں کو ہم کس طرح سے دعوت دیں گے، کس طرح سے دین کی طرف بلائیں گے، کس طرح سے اسلام کی دعوت دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے غور و فکر کیا، پھر کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ایسے ہی وہ اپنے رب کو پہچان لیتی ہے. جو دل تعصب سے پاک ہوگا، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو مان اور جان لے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھلا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، تو کس بنا پر کر رہے ہو جھگڑا؟ اس میں یہ فائدہ ہی کیا ہے، جبکہ تمہارے سامنے تو ہدایت واضح ہی نہیں ہوئی ہے، جبکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا ہے. یعنی وہ یقین کے بلند ترین مقام پر پہنچ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اسی بنا پر وہ لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہے تھے، اور اس لیے وہ شریکوں سے ڈرتے نہیں تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے، کہ کیسے انہوں نے کیا کیا تھا بستی میں جہاں ان کے سارے بت تھے، ان بتوں کو توڑا یا نہیں توڑا؟ کسی میں ہے اتنی ہمت آج؟ سبحان اللہ، انہوں نے جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور بڑے بت کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھما دی تھی. تو یہ بھی کتنی بڑی بہادری ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بت مجھے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، نہ کوئی نفع سے محروم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، تو کاش تم جانتے ہوتے کہ ایک اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. آگے کی آیت دیکھیے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونِ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیوں کر ڈروں میں، مَا أَشْرَكْتُمْ، ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ، اس بات سے کہ أَشْرَكْتُمْ، تم شریک ٹھہراتے ہو، بِاللَّهِ، اللہ کا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں نہیں نازل کی، علیکم، اس نے تم پر سلطانن کوئی دلیل. فأی الفریقین احق بالامن، بس کون سا دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے. یہاں پر بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اب دیکھیں جب انسان ایک بار توحید پر جم جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، یعنی ایون اس کو اپنی جان دینے کا بھی خوف نہیں رہتا. تو یہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، سوائے تمہاری خود کی خواہشات نفس کی پیروی کے. یعنی جتنے بھی آج شرک کے گڑھ ہیں، چاہے قبر پرستی ہو، چاہے پیری مریدی ہو، اپنے علماء کو رب بنانا ہو، یا پھر اللہ کے ساتھ جو جن کو شریک ٹھہرائے رہتے ہیں، جن کو بت بنا رکھا ہے، تو اب دیکھیں دیکھا جائے تو یہ خواہش پرستی ہی ہے نا، نفس پرستی. یعنی انسان کا جسے دل چاہتا ہے وہ اس کو بت بنا لیتا ہے، یا اس کو خدا بنا لیتا ہے، یا اس کی بات مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں. دیکھو یہ نفس پرستی ہوئی، خواہش پرستی ہوئی. اگر انسان سچے دل سے غور و فکر کرے تو اس کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم خود سوچ لو کہ کون زیادہ پھر امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو دونوں فریقین میں سے. یعنی ایک شرک کرنے والے ہیں اور ایک توحید پر قائم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کس کا سہارا جھوٹا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، جنگ بدر میں تو صاف واضح ہو گیا تھا کہ حق اور باطل کا فرق سامنے آ گیا تھا، لیکن جنگ احد میں معاملہ برابر برابر رہا تھا، کوئی جیتا بھی نہیں تھا، کوئی ہارا بھی نہیں تھا. لیکن ابو سفیان واپس لوٹنے سے پہلے اس نے آوازیں لگائی ہے نا کہ کہاں ہیں عمر، کیا زندہ ہیں، کہاں ہیں ابو بکر، کے زندہ ہیں، کہاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کے زندہ ہیں. تو عمر خاموش نہیں رہ سکے، بلکہ عمر نے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، ابھی اللہ تعالیٰ نے تیری رسوائی کا سامان بچا رکھا ہے، سب کے سب ہم زندہ ہیں الحمدللہ. تب رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ حبل کی جائے ہو، لات اور عزہ کی جائے ہو، اس طرح سے اس نے کچھ جملے کہے تھے نا. تو رسول اکرم نے کیا جملہ کہنے لگایا تھا عمر سے کہ تم بھی کہو نا، جواب دو تم بھی اس کو، ابو سفیان کو. جب وہ حبل لات و منات کی تعریف کر رہا تھا تب رسول اکرم نے کہا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ اعلی و اجل، ہے نا کہ اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور باقی رہنے والا ہے، سبحان اللہ. اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ مکہ کے لوگ جن جھوٹے بتوں پر یا ان کی طرف سے کھڑے تھے، کیا ہوا؟ وہ سارے جھوٹے بت توڑ دیے گئے نا فتح مکہ کے دن. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ سارے بتوں کو آپ توڑتے جاتے تھے، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، یہ مٹنے کے لیے ہی ہے باطل. تو پوری دنیا نے دیکھ لی کہ اگر یہ جو بت ہے یہ کسی کام کے ہوتے تو اپنے آپ کو بچانا لیتے یا ان کی جیت نہ ہوتی. اور ابو جہل نے خود دعا کی، یہ بھی بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس نے نکلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ختم کر دے اور جو سچا ہے اس کو قائم رکھ. اس کو لگ رہا تھا وہ سچا ہے، نعوذ باللہ. اور دنیا نے دیکھا کہ ابو جہل خود اس جنگ میں ختم ہو گیا، تو کون جھوٹا تھا؟ یہی سمجھ میں آ گیا. تو باطل کو ہمیشہ مٹنا ہی ہے، حق باقی رہتا ہے. تو دونوں فریقین میں سے کون زیادہ حق پر ہے تم خود دیکھ لو، کس کے معبود زیادہ پاورفل ہیں؟ تمہارے یہ سارے شریک جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہمارا صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالی. تو کہتے ہیں کہ کیا غم ہو گر جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، سبحان اللہ. یعنی پوری کی پوری دنیا مل کر بھی ہماری مخالفت اختیار کر لے تو کوئی غم کی بات ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ سمندر میں سے کس نے نکالا تھا؟ اور فرعون کو کس نے غرق کیا؟ ابراہیم کو آگ سے کس نے نکالا؟ سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 24 یا 22 ٹائم جان لیوا حملے ہوئے، ہر دفعہ کس نے آپ کو بچایا؟ سبحان اللہ. تو کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہمارے لیے کافی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ہر نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ ہے نا کتنی بہترین دعا ہے. تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن ان کے پاس تو کوئی دلیل تھی ہی نہیں، اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 82 دیکھیے، 83 تک ہم لوگ کوشش کریں گے، کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسوا ملایا خلط ملت کیا انہوں نے ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ذات شرک کے یا ظلم کے، اولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، الامن امن ہے، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، سبحان اللہ. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا، یعنی اپنے اوپر ظلم نہیں کیا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ظلم سے مراد شرک ہے اصل میں. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہر قسم کے خوف سے وہ محفوظ رہیں گے، مامون ہوں گے، نہ انہیں عذاب ملے گا نہ ہی شقاوت سے ان کو واسطہ پڑے گا، کسی قسم کا ان کو خوف نہ ہوگا، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی سے نوازے جائیں گے، سبحان اللہ. یعنی آپ کا ایمان آپ کو کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا آپ بے راہ روی سے بچیں گے، اتنا آپ ڈسٹریکشن سے بچیں گے، اتنا آپ یعنی اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے چلے جائیں گے. تو ایکچولی آپ دیکھیں کہ مشرکین کیا کہہ کر ڈراتے ہیں. مشرکین کہتے کہ اچھا تم ہمارے بتوں کو نہیں مان رہے ہو تو یہ ہمارے بت تم سے بدلہ لیں گے، ہمارے بت تم کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ایکچولی یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اپنی بقا کے لیے نہیں لڑ سکتے، تو بے جان پتھر کے ہیں، تو جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے. تو یہ ایمان انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کے نقصان سے بچاتا ہے، اس کا توکل اتنا ہائی لیول پر کر لیتا ہے کہ وہ پھر آگ میں بھی کود پڑتا ہے. ان ایمان کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ دیکھیں یہ ایمان ہی تو ہوتا ہے کہ جو اصحاب الاخدود تھے ان کا ایمان ہی تھا نا کہ وہ آگ کے گڑھے میں کودنے پر ان کو مجبور کیا گیا تو کیا وہ پیچھے ہٹے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت انکار کیا؟ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عقل محو تماشا لب بام ہے ابھی والا معاملہ ہے کہ جو اصحاب الاخدود تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر کود پڑی آگ کے گڑھے میں، کیا لیول ہوگا ان کے ایمان کا؟ یہ ایمان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. جتنا ایمان آپ کا پکا ہوگا, مضبوط ہوگا, اندر تک موجود ہوگا, اتنا آپ ہر قسم کے بھٹکنے سے بچتے رہیں گے, باطل پرستوں سے بچتے رہیں گے, الحمدللہ باطل نظریات سے بچتے رہیں گے. کس نے بچایا تھا؟ اصحاب کہف کیوں نکل گئے تھے وہاں سے؟ کیا چیز ان کو لے آئی تھی؟ اپنے گھروں سے, اپنی تعیش والی زندگی سے, ان کا ایمان ان کو لے آیا تھا. غاروں پہاڑوں میں دور نکل پڑے تھے وہ لوگ. کیوں چھوڑا انہوں نے اپنی اتنی عیش و آرام والی زندگی, اتنی لگژری لائف کون چھوڑتا ہے آج کے دور میں بھلا؟ سب چھوڑ دیا انہوں نے. ان کا ایمان ان کو اس نے کیا کر دیا تھا؟ ایمان نے مضبوط کر دیا تھا, بے خوف و قطر کر دیا تھا. ان کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ ہمارے لیے نرم گداز بستر ہے یا نہیں ہے, سواری ہے یا نہیں ہے, آرام دہ کمرے ہے یا نہیں ہے, کمفرٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں, سب چیز سے بے فکر اور آزاد ہو گئے تھے وہ لوگ. تو جب ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے, جب صحیح علم آ جاتا ہے, تو انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اصل نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں. ساری دنیا کے لوگ بھی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, اور ساری دنیا کے لوگ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے. اسی لیے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اور ایمان یعنی کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. ایمان بڑھتا کس سے یہ بھی دیکھیں, اور ایمان گھٹتا کس سے یہ بھی دیکھیں. اور اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے بعد میں, باطل فرقے, جنہوں نے اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. وہ کہتے کہ ایمان بس ایک ہی لیول کا رہتا ہے ہمیشہ, یا تو مومن یا کافر, بس اس طرح سے, ایسا نہیں ہے. اور یہ ظلم, یہاں پر پھر ظلم سے مراد شرک ہی ہے. جیسے کہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت گراں گزری, کیونکہ انہوں نے ظلم کو عام معنوں میں لے لیا تھا, یعنی زیادتی یا نافرمانی. تو رسول اکرم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنوں یعنی شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے کہ سورہ لقمان میں آتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری کتاب التفسیر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ اکرام بھی بعض چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے, تو ان کو کون سمجھاتا تھا؟ رسول اکرم سمجھاتے تھے, یعنی احادیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن آج کے جو منکرین حدیث ہیں کہتے ہیں کہ نہیں, ہم زیادہ سمجھدار ہیں, کہتے ہیں ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھ لیں گے. نعوذ باللہ, ایسا ہو نہیں سکتا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا, ایمان قائم رہے, تو انہیں کو کامل امن اور کامل ہدایت ملے گی. تو جو لوگ ایمان سے محروم رہتے ہیں, پھر وہ مزید گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں, یا بدبختی ان کا نصیب بن جاتی ہے, یا گمراہی کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا, انہیں کے لیے الحمدللہ رہنمائی ہے, انہیں کے لیے درجات کی بلندی ہے. آگے وہی بات ارشاد فرمائی گئی, اگلی آیت دیکھیے, 83, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, اور یہ ہے ہماری دلیل, آتیناها, کہ دی تھی ہم نے, ابراہیم علیہ السلام کو, علی قومہ, مقابلے میں اس کی قوم کے, نرفع, بلند کرتے ہیں ہم, درجات, درجے, من نشا, جس کے ہم چاہتے ہیں, ان ربک, یقیناً آپ کا رب, حکیم علیم, حکمت والا ہے, جاننے والا ہے. سبحان اللہ, یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی. ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں, بلا شبہ آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اور دیکھا جائے تو یہ درجات کی بلندی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وضو اچھی طرح کرنے سے, مسجدوں کی طرف پیدل جانے سے, یعنی مشقت کے وقت مکمل وضو کرنے سے درجات کی بلندی ملتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی حدود یا سرحدوں پر حفاظت کرنے سے, تو اللہ تعالیٰ کے دین کی, اس کی حدود کی حفاظت کرنے سے بھی درجات کی بلندی ملتی ہے. تو کچھ عمل ایسے رکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس سے درجات کی بلندی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند فرماتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو امام الناس کہا گیا, تمام لوگوں کا امام. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ہے نا, خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا. ان کو اللہ تعالیٰ نے اواہن حلیم کہا. بہت ساری صفات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں. سبحان اللہ, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے کب تک, یعنی آخر وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری رکھا. کتنا بڑا درجہ ہے, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے اپنے بندوں کو کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر اس طرح سے مہربان ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے پھر کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں, کھپا دیں. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں کی ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے اور ان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے. تو ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے صاحب علم کو دوسرے بندوں پر فوقیت عطا کرتا ہے، خاص طور پر وہ عالم جو صاحب عمل بھی ہے. علم کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں نا. ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ اور قرآن میں بھی کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بے شک جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند ہیں نا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو باعمل عالم ہے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے. تو وہ عالم جو صاحب عمل بھی ہے اور معلم بھی، بس اللہ تعالیٰ اس کے حسب حال اسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے. اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے آثار کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے علم کی نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور اس کے علم کی مدد سے اندھیروں تاریکیوں میں روشنی دواں دواں رہتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، سورہ مجادلہ. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، علم والا بھی ہے اور دانا ہے. اس لیے وہ علم و حکمت کو ان کے شائع نشان مقام پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مقام کو اور جو کچھ اس کے لیے مناسب ہے خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے بات چیت کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، دیکھا جائے تو دونوں دلیلیں دے رہے تھے. تو اگر ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے وہ کہہ رہے تھے، تو پھر تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہونا چاہیے. یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہو اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس بات کی قائل تھی کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ لوگوں کو شریک، بتوں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا. کیونکہ اگر وہ اللہ کے قائل نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس بحث کا انداز بیان کوئی اور طریقہ کا ہوتا. اور شرک کو ختم کرنا ہی دراصل سب انبیاء کی کوشش رہی اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے. تو قرآن میں جب بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھائی جائے. انبیاء نے سب سے زیادہ شرک کے خلاف جہاد کیا. تو سر فہرست جو ان کی صفت ہوتی ہے انبیاء کی، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ شرک کا خاتمہ کرتے ہیں. ان کو امتن قانتہ کہا گیا اور اپنا دوست بتایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان پر انعامات کا ذکر کیا. اور پھر آگے جو آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ کہ ان کو اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو اس طرح سے چن لیتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. تو کیا سیکھنے کو ملا پچھلی دفعہ کی بھی جو ساری آیتیں تھیں لاسٹ پیج کی، آج ہم نے نئے پیج کی بھی دو آیتیں پڑھ لی ہیں. تو جو قابل عمل آیتیں ہیں یا قابل عمل پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نصیحت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں رسول اکرم کو کہا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو پہلے گھر والے پھر بعد میں دوسرے والے، نہیں تو وہ والی مثال ثابت آ جائے گی کہ دیگر نصیحت خود میاں فضیحت والا معاملہ، کہ دوسروں کو نصیحت کریں اور اپنے آپ کو ہی بھول گئے ہیں. تو دعوت کی شروعات یا کوئی بھی اصلاح کی شروعات اپنے گھر سے، اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے. کوئی بھی چیز کے بارے میں جب کسی کو منع کرنا ہو، کوئی منکر کے بارے میں، تو اقرب قریب یعنی جو سب سے قریب کا شخص ہوگا اس کو نصیحت کی جائے گی. اور اسی میں زیادہ بہتری اور بھلائی ہے. پھر دوسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نشانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جب ابراہیم کو دکھائی آسمان اور زمین کی نشانیاں، تو وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی ایمان کی دولت اور یقین کی دولت سے مالا مال کر دے، کہ ہم بھی موقنین میں سے ہو جائیں، کہ یقین کرنے والے ہو جائیں. جس کو کہتے ہیں عین الیقین ہوتا ہے اور ایک علم الیقین ہوتا ہے. تو جو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یقین، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ بھلا میں کیسے ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے اور تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے تمہارے جھوٹے معبودوں کی. تو اس کے بارے میں جو قابل عمل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ دلیلیں دیں, ایسے لوگوں کو زبانی نصیحت کریں یا لکھ کر نصیحت کریں یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہوں, کوئی رسالے میں لکھیں, کوئی میگزین میں لکھیں, جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا قبر میں رہنے والے لوگوں کو پوجتے ہیں یا ان سے حاجتیں مانگتے ہیں. تو یہ عظیم آیت ہے جو ہمیں ہر شرک اور بت پرستی کی جڑ کو کاٹنا سکھاتی ہے. تو ہمیں بھی دلیل سے بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ خود سو رہے ہوں, جو خود محتاج ہوں, جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ ہمارے لیے کیا کر سکیں گے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے جو قابل توجہ باتیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیں دکھائیں زمین اور آسمان میں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, لیکن ہدایت کی طلب ہونی چاہیے تبھی ہدایت ملتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خود سے خواہش تھی, وہ غور و فکر کرنے لگے, وہ مانگنے لگے اور خود ہی ریجیکٹ کرتے رہے, خود ہی سوچتے رہے پھر ریجیکٹ کرتے رہے, تو ان کے دل میں تھی خواہش, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اصل میں, جس کو چاہتا ہے ملتا ہے, لیکن اس کے لیے خود سے خواہش ہونی ضروری ہے. دوسری بات کہ ہم نے ابراہیم کو نشانیاں دکھائیں اور وہ یقین کرنے والوں میں ہو گئے, تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارے ایمان کے درجے ہیں نا, تو ہم کو ایک درجہ روز آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ہم حریص ہونا چاہیے علم الیقین تک, یعنی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کہ ہم یقین کی کیفیت میں پہنچ جائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی درجات ہیں اور بندوں کے بھی درجات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ ایمان اور یقین میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کے مرتبے, ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر اشرف میں قرار دے دیتا ہے, یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور چہیتے ہو جاتے ہیں, ان کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں, ان کی عزت بڑھ جاتی ہے, ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ ایسے اسباب ہم کو ڈھونڈنے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایمان اور یقین کی کیفیت سے نوازے. یہ غور و فکر سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر سے یہ درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے, جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھیں گے اور اللہ کو اپنا رب مانیں گے, اتنے درجات کی بلندی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جتنا علم والا جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے ہی بلند کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کبھی غرور اور تکبر کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے, اس کی گردن اکھڑی ہوئی ہے, اپنے آپ کو کوئی وہ سپیریئر سمجھ رہا ہے, نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں عاجزی کو پسند کرتا ہے. تو جس کے پاس جتنا صحیح علم ہوگا, اس کے اندر اتنی عاجزی ہوگی, تکبر نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے. اور رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر کیا کرتے جائیں گے ہم؟ یقین کی کیفیت کو پانے کی کوشش کریں گے, ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, اللہ کی آیت میں غور و فکر کریں گے تاکہ ہمیں درجات کی بلندی ملے. اور درجات کی بلندی بھی ہم کس کے لیے چاہتے ہیں؟ کہ لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک, اللہ تعالی کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں, بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور تیسری بات قابل توجہ کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے, تم خود ہی دیکھ لو کس کے پاس زیادہ صحیح دلیل ہے, کس کے پاس زیادہ صحیح بات ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اہل شرک ہوتے ہیں وہ ان کے اندر خوف ہوتا ہے, ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ اچھا, کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطل پر ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے اور یہ جو لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, پٹی پڑی ہوئی, تو ہٹ جائے اور وہ صحیح بات کو سمجھ جائیں. تو وہ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ امن کی کیفیت میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو امن اور ایک بے خوفی عطا کرتا ہے, یہ ایمان کی وجہ سے عطا کرتا ہے. وہ آتا ہے نا کہ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, مومن کے لیے بہت ہی اچھا کہا تھا انہوں نے, تو ابھی وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے. تو مومن جو ہے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان, جس سے گل لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے ٹہل جائیں وہ طوفان. تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ بے خطر کود پڑتا ہے ہر معاملے میں, کیونکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے, ایک اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے, تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی, ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اچھا کب ہمارا جھوٹ ظاہر ہو جائے اور لوگ اس کو جان لیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی اللہ تعالی ہر حال میں اللہ کی خاطر کھڑے ہونے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو، دماغ کو، دل کو کھولے کہ ہمارے پاس اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں جس سے ہم لوگوں کو قائل کر سکیں اور شرک سے لوگوں کو بچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.